58 आयत 58 आयत है, वकालू इसे पढ़ना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اس سے پہلی بس کون سی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نتبع الہدا ماں کا اگر ہم تیرے ساتھ تیری ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت تو لایا ہے اس کی پیروی کریں لتخطف من ارضنا ہم زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے جس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم ملک بدر کر دیے جائیں گے یا دوسرے ہم اپنی سوسائٹی سے نوچ کر الگ پھینک دیے جائیں گے اور جو مقام ہم نے اپنا اس ملک میں حاصل کیا ہے اس مقام سے ہمیں دور کر دیا جائے گا یعنی ہمارے مناسب ہمارے رسوخ جتنے ہیں وہ سب ہم سے چھین لیے جائیں گے اولم نمکن لہم حرمن آمنن یجبا الیہ ثمرات کل شہری کو مل جمنا ولاکن اکثرہم لا یعلمون کیا ہم نے ان کے لیے اس حرم کو امن کی جگہ نہیں بنایا یجبا الیہ ثمرات کل شین اس کی طرف کھینچے لائے جاتے ہیں یا کشاکشاں لائے جاتے ہیں ہر قسم کے پھل رزقم مل دننا یہ رزق ہے جو ہماری طرف سے عطا ہوتا ہے ولاکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہدایت کی پیروی کے نتیجے میں ان کی بات بھی درست ہے کہ وقتی طور پر لوگ در بدر ٹھوکرے کھانے لگتے ہیں ان کی ساتھیں جاتی رہتی ہیں جو کچھ انہوں نے اپنا مقام بنایا ہوتا ہے ان سے چھینا جاتا ہے اور ملک بدر بھی کر دیے جاتے ہیں مگر یہی وہ لوگ ہیں کہ بالآخر ان کی زمین کو دوسروں کے لیے امن کی جگہ بنا دیا جاتا ہے اور اس طرف یہ آیت کا اشارہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھتے اتنا عرصہ گزر گیا ان کو آئے ہوئے لیکن آج تک ان کی یہ زمین امن کی جگہ ہے نہ کہ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی جگہ بلکہ اس کے برعکس ایسی امن کی جگہ جو ہر قسم کی نعمتوں کو کھینچ کے لاتی ہے اور اس وقت سے آج تک یہی کچھ چلا آ رہا ہے تو ان کی بات کا توڑ ایک اور بہتر مثال سامنے رکھ کر دیا گیا لیکن اسی انہیں ابراہیم پر پہلی مثال بھی صادق آ رہی تھی کہ ان کو اپنی زمین سے اکھاڑ دیا گیا تھا اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا تھا تب وہ اس جگہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کا انکار نہیں فرمایا, فرمایا یہ ہوتا ہے مگر پوری کہانی نہیں ہے, اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے, اور اس کا لیونگ ثبوت یہ خانہ کعبہ ہے. اس سارے طرز استدلال میں کسی تاریخی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں, اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو کچھ تاریخ ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے. لوگوں کے اعتقاد کی صورت میں اور جو بستیاں پیچھے چھوڑ گئے ان کی صورت میں, لیکن وہ لوگ جو اکھاڑنے والے تھے, جو بستیوں سے نکال پھینکا کرتے تھے, ان کا کیا بنا؟ کم اہلک نہ من قریتن بطرت معیشتہا فتلک مساکنہا, کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو انبیاء کو نکالنے والی تھیں. یہ اس میں مفہوم میں شامل ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, مگر وہ بستیاں ایسی تھیں کہ جو اپنی معیشت پر نازاں تھیں, وہ اپنی خوشحالی پر فخر کیا کرتی تھیں. بس قتل کا مساکن ہوں, یہ ان کے مساکن ہیں. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, اس کے بعد انہیں کوئی زیادہ دیر نہیں بس سکا. وکنہ نحن الوارثین, اور یہ ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے. اب دیکھیں کیسا خوبصورت انداز بیان ہے جو مسلسل اسی طریقے استدلال کو پکڑے ہوئے ہے, کسی تاریخی حوالے میں کی ضرورت نہیں, کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ سب گواہیاں سامنے بکھری پڑی ہیں. کچھ انسانوں کی صورت میں جو پہلے بیان کیے چکا, کچھ بستیوں کی صورت میں. ایک تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نکالنے والے تھے, ہم نکال دیے جائیں گے. اللہ نے نکالے جانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, ان کی بستی تمہارے سامنے ہے, اور وہ جو نکالنے والے تھے ان کی بستیاں کھنڈر بن گئی. اور تل کا مساکنہم, یہ تمہارے سامنے ان کے گھر ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ گھر کیا واقعتاً ان کے سامنے تھے؟ عربوں کے علم میں بعض بستیاں ایسی تھیں جو اجڑی ہوئی تھیں. انہیں پر سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کیا. لیکن بہت سی ایسی ہیں جن کو خدا تعالیٰ, جن کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے. دل کا مساکنہم موجود تو ہیں, لیکن ایک یہ بیان ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے. ان کے مساکن جب بھی تم دریافت کرو گے ان کو اسی حال میں پاؤ گے, لیکن انبیاء کے مساکن کا اور حال ہو سکتا ہے. بس اس طرح سے فرعون کی جو بڑی بڑی تعمیرات ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ ساری وہی ہیں کہ ان کے بعد ان کو بس نہیں سکا, سارے ویران ہو گئے. جتنی بھی بستیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے, اکثر شاہراہوں پر واقع ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کی بستی کہاں واقع تھی. اس پہ بہت سی ایکسکویشن ہونے والی ہے, یعنی زمین کی کھدائی کے نتیجے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ مزید بستیوں کو دریافت کریں. مگر امید ہے کہ احمدی آثار قدیمہ کے ماہرین بھی اس میں شامل ہونے لگیں گے. اس دفعہ امریکہ اور کینیڈا میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی ہمارے نوجوان یہ باتیں سن کر اس طرح متوجہ ہو گئے ہیں اور آثار قدیمہ کا علم حاصل کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اہم یہ نوجوان اگر آثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ تل کا مساکن ہوں لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, آخر ہم ہی وارث رہے. یعنی خدا تعالیٰ نے ان پر تسلط حاصل کر لیا, اس کے انبیاء نے ان پر تسلط حاصل کر لیا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا, اور اللہ تعالیٰ کی وجہ یہاں یہ ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ, اور نہیں ہے تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا. یا کانا کے حساب سے لحاظ سے یہ ترجمہ ہوگا, اور نہیں تھا تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا, حتیٰ یہاں تک کہ جب آسا فی امہا اس نے بھیجا تھا اس میں فی امہا ان بستیوں پہ کی مرکزی بستی میں رسولاً ایک رسول یتلو علیہم آیاتنا وہ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا تھا وما کنا مہلک القرا الا واہلہا ظالمون دو شرطیں ہیں ایک پہلے بیان ہوئی ہم کسی علاقے یا کسی ملک کو تباہ نہیں کیا کرتے جب تک اس کی مرکزی بستی میں ایک خدا کا پیغمبر نہ بھیجا جائے دوسری شرط محض پیغمبر کا آنا ان کی ہلاکت کا موجب نہیں بلکہ ان کی ہلاکت کا موجب دراصل ان کا ظلم ہے جو وہ کیا کرتے ہیں وما کنا مہلک القرا ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس کے رہنے والے ظالم تھے تو ظلم اور وارنر کا آنا یہ دونوں اکٹھی شرطیں ہیں اور اس طرح سے وارنر رحمت بن جاتا ہے رحمت اس لیے کہ اس نے متنبہ کر دیا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے گویا بستیاں تباہ ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے ظلم کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں مگر نہیں ہوتی جب تک وارنر نہ آ جائے بس وارنر ان کو بچانے کے لیے آخری بگل بجاتا ہے اگر وہ مان جائیں تو بچ جائیں گے اگر نہ مانیں تو اپنے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوں گے نہ کہ نبی کے آنے کی وجہ سے وما اوتی تو من شین و متاع الحیات دنیا و زینتہا اور جو کچھ تمہیں دیا گیا یا دیا جاتا ہے و متاع الحیات دنیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے متاع یہاں عارضی سادے کے معنوں میں ہے بس وہ جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ایک عارضی فائدہ ہے وہ زینت ہا اور وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے وما عند اللہ خیر و ابقا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے یہ ایک اصولی عمومی فیصلہ ہے یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے سامان یہ عارضی ہیں لیکن گزشتہ آیات میں جو مثالیں دے دی گئی ہیں ان سے یہ بات اور بھی کھل گئی ہے اور دونوں باتیں کھل گئی ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا جو خدا والے اور خدا والوں کی بستیاں تھیں وہ باقی رکھی گئیں اور جو دنیا دار تھے ان کی زندگیاں اور ان کا مال و متاع عارضی فائدہ کے لیے بنا تو اس طرح پہلے مضمون کے ساتھ اس آیت کو جو کنکلوڈ کر رہی ہے نتیجہ نکال رہی ہے ایک براہ راست تعلق ہے افما وعدنا ہو وعدن حسن یہ تلاوت والی باقی ہے ہو چکی ہے افما وعدنا ہو وعدن حسن بس وہ جس سے ہم نے ایک اچھا دلکش وعدہ کیا ہو فہو لاقی ہے اور وہ اس وعدے کو حاصل کرنے والا ہو یعنی اس نے اس وعدے کو پا لینا ہے بار کمم متا نہ ہو متاع الحیات دنیا ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے حیات دنیا کا عارضی فائدہ دیا ہو ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین اور پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے حاضر کیے جانے والے تو سائر ہی ہوں گے لیکن من المحضرین میں یہ مفہوم ہے جیسے سمن دے کے بلایا گیا مختلف قسم کی حاضری ہوتی ہے یہاں محضر سے مراد سمن ان کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے بس وہ شخص جو دنیا کے عارضی فائدے حاصل کرتا ہے ویسا ہو سکتا ہے جو وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا ہو جسے اس نے حاصل کرنا ہے دنیا کے عارضی فائدے والوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کو قیامت کے دن لازمن پیش करवाया जाएगा, उन्हें उनका पेश होना उनके बस में नहीं, उनको हाजिर किया जाएगा। वह यौम युनादी हिम वकूल एन शुरुका उन तुम तक ओमून, और जिस दिन वो उनको बुलाएगा वकूलो वो कहेगा, फा यकूलो पस वो कहेगा, एन शुरुका वो मेरे शुरुका कहाँ हैं, कुन तुम तजमून जिनको तुम गुमान किया करते थे, के मेरे शरीक हैं, इसके मेरे शरीक हैं, इस मफहूम में दाखिल है लेकिन लफ्जों में नहीं। वो यौमा युनादी हैं जिस दिन बुलाने वाला उनको बुलाएगा और कहेगा, कहाँ हैं मेरे शुरुका जिनको तुम गुमान किया करते थे, अगे मफहूम मतलब है कि वो मेरे सब शरीक हैं। قالنا حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا وہ لوگ جن کے بارے میں فرد جرم ثابت ہو چکا ہوگا، حق عليهم القول وہ یہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذين اغوينا، اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اغویناهم کما اغوینا ہم گمراہ ہوئے، جیسے ہم گمراہ ہوئے ویسے ہم نے گمراہ کیا۔ دو چیزیں ہیں کھلی الگ الگ، ان کو خوب سمجھنا چاہیے۔ جن پر فرد جرم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہاؤلاء الذین اغوینا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کا فکر ہے بعد میں، یہ اغوینا ہوں کما اغوینا، کیونکہ یہ تو معصوم بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ دوسرے بول پڑیں گے یہاں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تبرانا الیکا ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تیرے حضور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون وہ یقیناً ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں وہ شریک جن کو فرضی قرار دیا گیا ہے ان کے حاضر ہونے کا ذکر نہیں چل رہا، وہ ایک الگ قسم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرضی معبود بنائے جاتے ہیں، جن کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ تو قیامت کے دن بولیں گے نہیں، لیکن وہ جو بندے ہوں اور ان کو عزتیں دے دے کر خدا کا شریک ٹھہرا کر ان سے مرادیں مانگی جائیں اور وہ مر جائیں تو تب بھی ان سے مرادیں مانگی جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں مراد ہیں۔ مگر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان سے بھی ایسا سلوک ہوتا ہے، مگر وہ اپنی زندگی میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قوم کو ہدایت کر رکھیں۔ کچھ ان میں ایسے ہیں جو بدبخت خود اب شرک کروانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور جیسے وہ گمراہ ویسے اگلوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہاں وہ مراد ہے۔ لیکن شرک کروانے کے بعد قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے، تبرانا الیکا ما کانوا ایانا یعبدون، کہ وہ ہماری ہدایت ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ فرضی ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ محل نظر ہے، اغویناہم کما اغوینا میں خود یہ اقرار سامنے، خود یہ اقرار وہ کر رہے ہیں، اقراری مجرم بن رہے ہیں کہ ہم نے گمراہ کیا۔ اب کہتے ہیں ما کانوا ایانا یعبدون، تو ہماری یہ بات نہیں کیا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جگا رہا ہوں میں، ڈاکٹر بتائیں، اگر نہیں سمجھے تھے تو پھر کیوں ہلا رہے تھے؟ ہاں اب وہ سمجھا رہے تھے،
تو وہ ہماری بات نہیں کرتے لیکن اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے چل رہے تھے۔
ٹھیک ہے، شاباش، زندہ باد، یہی مراد ہے۔ کہ وہ اپنے نفس کی بات کرتے تھے, ہمیں انہوں نے عذر کے طور پر رکھا ہوا تھا. اگرچہ ہم خود بھی گمراہ اور ان کو گمراہ کرنے والے تھے, لیکن در حقیقت عبادت ہماری نہیں کرتے, سارے مشرک اپنے نفس کی بات کرتے. وکیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم ولم یستجیبوا لہم وراءوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون. یہاں وہ دوسرے شرکا اب شروع ہو گئے ہیں جو فرضی ہوتے ہیں. کچھ تو موجود لوگ تھے جو گمراہ کرنے کا مجھے بنتے ہیں, ان کا ذکر گزر گیا. اب کہا جائے گا کہ ان شرکا کو بلاؤ جن کے فرضی عبادت کرتے تھے, فلم یستجیب لہم, وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے. ہوں گے تو جواب دیں گے نا, وہ ہوں گے ہی نہیں, وہ جواب نہیں دیں گے. اور دیکھیں گے کیا, وراء العذاب, وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون, کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے. کچھ فرضی لوگ ہیں جو جیسے میں بیان کیا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, خیالات کی پوجا کرتے ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا, وہ جواب نہیں دیں گے. بس ان کی بجائے وہ عذاب دیکھ لیں گے. وہ یوم ینادیہم فیقول ماذا اعجبتم المرسلین. یہ تو جھوٹے لوگ, گندے لوگوں کا جواب میں وہ ہاں کہتے تھے, یا فرضی خیالات کو کے پیچھے چلنے والے تھے. لیکن اب پوچھا جائے گا کہ رسول جو واقعتاً تمہارے پاس آیا, جو ایک ٹھوس وجود رکھتے تھے, ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا؟ ان توہمات کی پیروی میں تم آگے بڑھ بڑھ کے ہاں کہتے تھے, لیکن جو حقیقی طور پر خدا کے نمائندہ تھے, ان سے تمہارا کیا سلوک تھا؟ یوم ینادیہم, جس دن وہ ان کو بلائے گا, فیقول, وہ یہ کہے گا, ماذا اعجبتم المرسلین, تم نے مرسلین کو کیا جواب دیا تھا؟ عمیت علیہم الانباء یومئذ ہم لا یتساءلون. اس دن وہ کچھ بھید نہ پائیں گے. عمیت علیہم الانباء, خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی, اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں. ہم لا یتساءلون, اور ایسی بات ہے جس میں ان کے پاس جواب ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھی پوچھیں گے کہ ہم کیوں انکار کیا کرتے ہیں. یہ نقشہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی, محض ایک نفس کا تعصب اور ضد ہوتی ہے. اما من تابا و آمنا و عامل صالحا, بس وہ جو توبہ اختیار کرے, توبہ کرے, وہ آمنا اور ایمان لے آئے, وہ عامل صالحن اور نیک اعمال بجا لائے, عصا ان یکون من المفلحین, تو ہرگز بعید نہیں کہ یہ کامیاب ہونے والوں میں سے شمار کیا جائے. شمار کیا جائے کہ لفظ نہیں ہے, میں یکون من المفلحین, کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے, تو مراد یہی ہے کہ وہ خود جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے, وہ دراصل اللہ کے فضل سے شامل ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس کا ترجمہ شمار کیا جائے کر دیا ہے, ورنہ لفظی طور پر شمار کا لفظ نہیں ہے. آسان یقون مل مفلحین, بعید نہیں کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے. وہ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار, اور تیرا رب تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے, وہ یختار, اور چنتا ہے جو چاہتا ہے. ما کان لہم الخیار, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں. یہاں بتائیں ڈاکٹر صاحب, اس کا جو ٹھوس معنی, سائنسی معنی اس آیت کا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ربوں کا یخلوق ما یشاء و یختار, ما کان لہم الخیار. تم بتاؤ, ہاں کیا؟ ہاں وہ کیا ہے اس میں؟ اختیار سے مراد نیچرل سلیکشن لگے گا. آج کل جو ایولیوشنسٹ بلائنڈ ایولیوشن کے حق میں لکھتے ہیں وہ تین اصولوں میں سے یہ اصول ہے جو کو رہنما مانتے ہیں. ایولیوشن کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں نیچرل سلیکشن. اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے اس نیچرل سلیکشن کا انکار کیا ہے. سمجھتا ہے تیرا رب ہے جو تخلیق فرماتا ہے, جو چاہتا ہے وہ اختار ہو اور اس میں سے پھر سلیکشن کرتا ہے. کوئی بلائنڈ نیچرل سلیکشن نہیں ہے. وہ ماں کانا رحم الخیارا, وہ چیز جس کی سلیکشن کی جاتی ہے یا وہ چیزیں جن کی سلیکشن کی جاتی ہے وہ خود سلیکشن کا اختیار نہیں رکھتی. یہ وہ مضمون ہے جس پر میں نے آج کل ایک اور کتاب کی تیاری شروع کی ہے, کیونکہ ان سائنسدانوں نے جو ایولیوشن بلائنڈ ایولیوشن کے کارن کافی دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اسی حصے پر, رفتار والے حصے پر. ہر چیز کا جواب نیچرل سلیکشن. نیچرل سلیکشن کی نہ آنکھیں نہ کان نہ فیصلے کی طاقت نہ دماغ, وہ ایک اندھا قانون ہے جو غلط چیز کو بھی چن سکتا ہے اچھی چیز کو بھی چن سکتا ہے, لیکن اختیار کا فیصلہ اختیار کرنے والے کو ہے ہی نہیں. نیچرل سلیکشن اس کو کہتے ہیں, اس کو فیصلے کا کانشیس اختیار نہیں, جو کچھ ہو جائے وہی اس کا فیصلہ سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اختیار کا فیصلہ ہی کوئی نہیں وہ کیسے سلیکشن کر سکتا ہے؟ اختیار کے فیصلے کے لیے کوئی صاحب فیصلہ مختار وجود ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ یہ رکھنا یہ نہیں رکھنا. اور یہ خلاصہ ہے ایولیوشن کا کہ ایولیوشن ضرور ہوئی ہے لیکن گائیڈڈ ایولیوشن. اس میں اختیار اوپر سے خدا استعمال کرتا تھا اور ایولیوشن تمہیں دکھائی دے رہی تھی, خدا کو بیچ میں سے نکال دو تو ایولیوشن ختم ہو جائے. ایولیوشن خدا کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے طرز عمل کا ایک اظہار ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ ربوں کا یعلم و ماں تو کنو سزورہم و ماں یولنون, اور تیرا رب جانتا ہے ماں تو کنو سزورہم جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ ماں یولنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تبصرہ ہے ان بلائنڈ ایولیوشنسٹ پر, یعنی ان پر بھی تبصرہ ہے, دوسرے معنی تو ہیں اس کے جو عام روزمرہ سمجھ میں آنے والے معنی ہیں. اس لیے کہ یہ سب لوگ جو بلائنڈ ایولیوشن کے لیڈر ہیں اس کو اس کی تائید میں مضامین کتابیں لکھتے ہیں, ان سارے حصوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں اور کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں. دوسرا مذہبی متاثر یہودی علماء مسلم زمانے کے تھے, جس کا قرآن کی انجیل فرماتا ہے وہ بعض آیتوں پر ہاتھ رکھنے سے بات کو ظاہر کر دیتے. تو ضروری نہیں کہ جو ظاہر کریں وہ جھوٹا ہو, وہ پارشل ہو سکتا ہے اور بہت سا جو وہ چھپاتے ہیں وہ ان کے خلاف جاتا ہے. اس زمن میں مجھے حال ہی میں امریکہ میں یہ تجربہ ہوا, میں نے بعض احمدی سائنٹسٹ کو جو اپنے اس مضمون کے ایولیوشن کے اور زندگی کے تعلق میں وہ بہت بڑے مقام حاصل کر چکے ہیں, ان میں پی ایچ ڈی ہیں, دوبارہ کام کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے علاوہ ایک اور پی ایچ ڈی لے رہے ہیں, ان میں ایم ایس سی ہیں, اسی قسم کے بڑے قابل لوگوں سے میں نے بعض سوال کیے ایولیوشن کے متعلق, اور خاص طور پر ایک جانور کی مثال دے کر کہ اس پر بتاؤ کیا کام ہے. پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے کیا ہی نہیں, اور پہلی رپورٹ بلینک تھی, کمانا عمل میں بلینک تھی. انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں. اس لیے ہم حوالے کیا دیں آپ کو. میں نے کہا یہی حوالہ چاہیے تھا, اس پر کیوں کام نہیں ہوا؟ آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ایک جانور میں ایولیوشن کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا بھاری حصہ جس کو ان کو زیر نظر رکھنا چاہیے تھا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس حصے پر اگر ہم نے بات کی تو خدا کی طرف لے جائے گا, اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو لوگوں کو کیا پتہ ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے. اگر پہلی آیت کا ایولیوشن کا ترجمہ کرنا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا پھر یہ مانا لینا پڑے گا, وہ ربوں کا یالم و ماں تو کن و سزور وہ ما یو لینا, اور وہ جو خدا کی تخلیق کا انتظار کر انکار کرنے والے ہیں, تخلیق کا مضمون چل رہا ہے, ان کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ چھپاتے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک ہنٹ مل گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا, جو کچھ کسی جانور کی ایولیوشن بیان کرتے وقت یہ نہیں بیان کرتے اسی میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ کا ہاتھ دکھائی دے گا, اسی میں ایک خالق کا ہاتھ دکھائی دے گا. اس لیے ان حصوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو کتابوں میں نہیں ملتے, ان کو ابھاریں, ان کو نکالیں, سوال کریں کہ بتاؤ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. سمجھے آپ؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, اسی کے لیے حمد ہے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی, وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی ان آیات کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے جیسا پہلی دو آیات کا تخلیق کے معاملات کے تعلق میں ترجمہ کیا جا رہا ہے, تو مطلب یہ بنے گا کہ تخلیق کا آغاز اگر تم پیش نظر رکھو اور اس پر غور کرو تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا, لہ الحمد. اس سے پہلے یہ ہے وہ اللہ لا الہ الا اللہ, جس طرف سے بھی جس طرف سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرو گے اس نتیجے کے سوا تم نہیں نکال سکتے کہ لا الہ الا اللہ, ہر انگلی اس پر ہوگی, اور اگر اس کا آغاز دیکھو گے اس میں بھی ہم پاؤ گے, اس کا انجام دیکھو گے اس میں بھی ہم پاؤ گے. اور یہ جو حصہ ہے آغاز انجام ولہ الحکم, ان دونوں میں اس کا حکم ہے جو چلتا ہے, آٹومیٹک نہیں ہوگا, وہ الہ ترجعون, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب جتنے بھی سائنسدان انسانی زندگی کے آغاز پر بات کرتے ہیں یا اس کے انجام پر جو انسان پر منتج ہوا, یہ دونوں جگہیں خاص طور پر وہ ہیں جہاں ان کی نگاہیں ہم کی ٹھہر جاتی ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں. اگر مانے تب بھی نہ مانے تب بھی, یہ اقرار کیے بغیر ان کے اوپر چارہ نہیں کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, نہ آغاز کو سمجھ سکتے ہیں پوری طرح, نہ انجام کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم کے دو پوائنٹس خدا تعالیٰ نے جو بیان فرمائے بینے, یہی سائنسی دنیا میں ملتے ہیں, جو ابتدائی اینٹیں زندگی کی اینٹیں کہلاتی ہیں جن سے ساری زندگی کی تعمیر ہوئی, اس بنیادی تعمیر کے مٹیریل یعنی اس مادے کو جس سے تعمیر کی جاتی ہے, سائنسدان آج تک نہ پوری طرح سمجھ سکے ہیں نہ اس کے ایکسپلینیشن دے سکے, بلکہ جتنا زیادہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں اتنا پھنستے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایکسپلینیشن کے بعد دوسری ایکسپلینیشن, تیسری, چوتھی, وہاں جا کر آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں, سر دست ہم نہیں دے سکتے. بعض ہیں جو کہتے ہیں ہو جائے گا, لیکن بعض دوسرے جو نسبتاً زیادہ سچائی کے قائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایسے تضادات دکھائی دے رہے ہیں اگر آزاد ایولیوشن ہو تو یہ تضاد نہیں ہونی چاہیے نا, تضاد آزاد ہو تو تضاد ہونے چاہیے, اگر کوئی ہاتھ ڈائریکٹ کر رہا ہو تو تضاد نہیں ہوں گے. اور ہمیں تضادات نظر آتے ہیں آزاد کی صورت میں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد ایولیوشن ہے تو ایسے تضادات دکھائی دیتے ہیں جن کے جن کو حل کیے بغیر کائنات ہماری زندگی ہونی نہیں چاہیے, مگر ہم حل نہیں کر سکتے آزاد سمجھنے کی وجہ سے, اور ہم موجود ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ ایولیوشن آزاد نہیں تھی, سمجھیں, یہ نتیجہ ہے ان کا آغاز کے مطابق. پہلی بریک زندگی کی جس سے کلوننگ موسم وہ بناتے ہیں, جو بنیادی طور پر سارے جانوروں میں شامل ہے, ایک ہی ہے, ڈی این اے اور آر این اے, اس کے بغیر زندگی کی کوئی شکل بھی ممکن نہیں. ادنا سے ادنا زندگی میں بھی پائی جائیں گی, اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی میں پائی جائیں گی. ان کے اندر کی ارینجمنٹ اور آپس کے تعلقات, اس میں فرق پڑ جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر وہی ہے. اس کو کہتے ہیں برکس آف لائف. ہر عمارت کی شکل مختلف ہوگی مگر برکس بالعموم ایک جیسی ہوتی ہیں, یا فرق ہوگا تو تھوڑا ہوگا. یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم پہلی برکس پر جب غور کرتے ہو تو وہاں تمہیں حمد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا, اور وہ اتنی بیفلنگ ہوگی کہ ایک خدا کی طرف لے کے جائے گی. اگر تم اس طرف نہیں جاؤ گے تو پھر تضادات کا شکار ہو جائے گا. تسلیم کرنا پڑے گا کہ تضادات ہیں, گویا کہ مختلف خداؤں نے مختلف چیزیں پیدا کیں اور تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف خدا نہیں ہیں. یہ مضمون بہرحال بڑا تفصیلی ہے, خلاصہ اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہی حال انسان کی اناٹمی, اس کی فیزیولوجی, اس کے دیگر حالات پر غور کرنے سے اٹھتا ہے, یہاں تک کہ صرف ایک لفظ اس کو خون کہتے ہیں. خون کی کوئی ایکسپلینیشن آٹومیٹک ایولیوشن کی آپ نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں آپ, جتنا مرضی زور لگائیں, خون کا ایک خلیہ یا خلیہ کیسے بنا اور ایوالو کیسے ہوا, کسی کو ایکسپلینیشن دے. اور آگے جو امیون سسٹم اور دوسری چیزیں, وہ تو بے شمار ہیں, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا. قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون. تو کہہ دے, مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر خدا تعالی اللہ تم پر رات کو دائمی کر دیتا, ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دیتا, الہ یوم القیامت, قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ یاتی تم بجا, اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی سے چمکتا. افلا تسمعون, پس تم کیا سنتے نہیں. اس میں کیا بات نوٹ کی آپ نے؟
بہت تمہاری زندگی کے عمل ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے, اگر رات ہی رہتی تو بہت سے اعمال جو تھے کلوروفل وغیرہ یا دوسری چیزیں چیزیں وہ نہیں ہو سکتی تھی.
دوسری طرف میں تو کر لیتے ہیں
وہ, یا دن بھی رہتا ہر وقت اور رات میں رہتی.
ایک طرف رات رہتی
جی,
تو وہ جو آپ اعمال کہہ رہے ہیں وہ رات والے حصہ چھوڑ کے دن والے حصے میں نکل آتے ہوگی
جی.
پھر یہ تو ہو سکتا تھا نا, کیوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا؟
اللہ تعالیٰ تو حضور فرماتا ہے نا قیامت کے دن تک رات کو لمبا کر دو.
ہاں ہاں,
تو مقصد تو یہ کہ
رات تو اکیلی لمبی ہو ہی نہیں سکتی. اگر رات کسی حصے پر ہمیشہ کے لیے آ جائے تو اسی کرے کے دوسری طرف لازماً مستقل دن ہونا چاہیے. اس کا اپوزٹ نمبر بھی سوچے نا, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالدعاء، تمہارے لیے کوئی روشنی کی کرن لے کے آئے، کوئی خدا کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے جو ایسی صورت میں اس رات کو دن بنا سکے، یا بے دعا کسی قسم کی روشنی کی تمہارے لیے ہے؟ یہ اس لیے ممکن نہیں کہ اگر ایک طرف رات ہو، اول تو محض پوری رات میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اس میں زندگی کا آغاز ہونا ممکن ہے. نمبر دو، رات کے کچھ تقاضے ہیں، رات ٹھنڈا کرتی ہے، وہ کرہ ارض جو اس میں ہمیشہ کی رات ہو وہ مستقل جم جائے گا، وہ کرہ ارض جس پہ مسلسل دھوپ ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور وہ جو ہواؤں کا اور پانیوں کا اٹھنا اور برسنا ہے اس سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اتنا تک سکتا ہے وہ کہ اس پر روٹیاں کیا اور بھی چیزیں پک سکتی ہیں، بلکہ لوہے پگھلائے جا سکتے ہیں. تو یہ زمین کی شکل بن جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء سے مراد صرف روشنی نہیں، بے ضیاءن ہے، کسی قسم کی کوئی روشنی، امید کی کوئی کرن بھی تمہارے لیے کوئی نہیں لا سکتا. جب تم دیکھ نہیں سکتے تو پھر سن ہی سکتے ہو نا، تو میں فلا تسمعون، بس تم ہماری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو سن لو، تو تمہارے لیے زندگی کا کوئی بھی امکان باقی نہ رہے اگر خدا تعالیٰ رات کو سرمدی کر دے. اور وہ سرمدی اسی صورت میں ممکن ہے، ایک حصے پر ہمیشہ کی رات ہو اور دوسرے حصے پر ہمیشہ کا دن. قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اسی لیے دوسرے حصے کا ساتھی ذکر فرما دیا. میں جو استنباط کیا تھا رات سے وہ درست استنباط ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آگے دیکھ لیں دن کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اب روشنی تھی اس لیے بصیرت کا ذکر فرما دیا، اندھیرے میں سننے کا ذکر فرمایا تھا. نوٹ کیا آپ نے کیا
روشنی کے دیکھ نہیں سکتے
اس لیے سن تو سکتے ہو؟ تو وہاں فرمایا افلا تسمعون، سنتے بھی نہیں ہو تم، اور جہاں دن کا حاویہ ہے ہمیشہ کا وہاں فرمایا افلا تبصرون، تم دکھائی نہیں دے رہا کہ باوجود دن کے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے اس دن میں انسان پل ہی نہیں سکتا. من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ، جب تک رات نہ آئے دن کے بعد زندگی کو سکون نہیں مل سکتا. اور سارا وہ نظام تسکین جو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے وہ ان دونوں کے عدل نے بدلنے سے ہے. تو خدا تعالیٰ نے رات کو اکیلے بیان نہیں فرمایا، دن کو بھی بیان فرمایا ہے، ورنہ کوئی انسان اگر اپنی طرف سے سمجھتا کہ رات سب پر سب ساری دنیا پر برابر پڑتی ہے اور دن سب دنیا پر برابر پڑتا ہے، اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک ہی چیز سے سارے مضمون کا حل ہو جاتا. لیکن یعنی یا تو صرف رات یا صرف دن، مگر اللہ نے زمین کے تعلق میں رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں کو مثال بنایا ہے، یعنی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی رات ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی دن ہی ہو، سمجھ گئے؟ بمیر رحمت ہی جعل لکم اللیل والنہار. اب دیکھیں تو میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ یا کہ دن اور رات دونوں ہی ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین یا زمینیں جتنی بھی ہیں وہ بیضی ہیں، وہ کرے ہیں جن کے اوپر دن اور رات دونوں آ سکتے ہیں. اگر بیضی نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دن یا رات باری باری آئیں. لیکن یہ رحمت خاص انسانوں پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ اس میں ہماری زمین کو یہ شرف حاصل ہے، یہ زمین کوزے کی شکل میں بھی ہے اور اپنے گرد گھوم بھی رہی ہے، اور اس کا چہرہ سورج کی طرف سے ادلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی سورج کی طرف آیا کبھی سورج ہٹ گیا. اور بھی بیضوی کوزے ہیں جن کا دوران ان کا چکر اس شکل میں ہے کہ ایک حصہ ہمیشہ سورج کی طرف ہی رہتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ سورج کے خلاف ہی رہتا ہے. وہاں واقعتاً ایک حصہ دن ایک حصہ رات کا دکھائی دیتا ہے، بس زندگی نہیں، نہ وہاں ممکن ہے. سمجھ گئے؟ ایسے جتنے کرتے ہیں جن پر انسان غور کرتا ہے، جن کا رخ ایک ہی طرف رہتا ہے، ان کے اندر زندگی ہو نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک حصہ حد سے زیادہ تپا ہوا اور ایک حصہ حد سے زیادہ ٹھنڈا. وہ تب تب وہ من فضل ہی لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کرامت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو سکینت کا موجب بنایا ہے، عذاب کا موجب نہیں. وہ تب تب وہ من فضل ہی، اور تاکہ تم رات اور دن کے ادلنے بدلنے سے اس کے فضلوں کی تلاش کرو، اس سے فضلوں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں بلائے گا تو پس یہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے. فَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو ہر امت میں سے، یعنی ہر قوم میں سے شہید بلائے گا. جہاں تک شہید کے ظاہر ہونے کا تعلق ہے، ہر امت سے خدا کا نبی شہید بن کر بھی آئے گا، لیکن یہاں دوسرے شہید کا ذکر ہے. ہر قوم سے اس کے جو چیزہ چیزہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ قوموں کے سردار ان کی نمائندگی میں حاضر کیے جائیں گے. ان سے یہ کہا جائے گا ہاتھو برہانکم، جو تم سوچا کرتے تھے، جو تم بیان کیا جا کرتے تھے، اس کی دلیل لاؤ. علموا ان الحق للہ، وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، ان سے جاتا رہے گا. ان قارون کان من قوم موسی، یہاں سے پڑھاؤ شروع، رکو بھی نہیں ختم ہوا. اچھا کتنے منٹ چلاؤ سر، کتنے منٹ چلنا، پانچ منٹ چلاؤ، پانچ منٹ چلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وآحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون انہیں قارون سے بنا یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا فبغا علیہم اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ کہ ان کی چابیاں ہی اتنی بھاری تھیں کہ وہ جوانوں کی ایک مضبوط جماعت کو بھی تھکا دیتی اگر وہ ان کو اٹھاتے اذ قال له قومه جب اس کی قوم نے اسے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین تو فخر سے کام نہ رہی اطلاع کے نہ چل یقین اللہ تعالیٰ اطلاعنے والوں پسند نہیں فرماتا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا بنا کے مطلب وَبْتَغِ سے مطلب ہے چاہ یعنی اس کے لیے کوشش کر وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ جو تجھ خدا نے تجھے دیا ہے اتقے اس کے ذریعے کوشش کر دار الآخرہ کے لیے آخرت کے گھر کے لیے ولا تنسى نصيبك من الدنيا اور ہاں اپنی دنیا میں سے اپنا حصہ بے شک نہ بھول وہ بھی استعمال کر واحسن كما احسن الله اليك اور حسن معاملت کر جیسے خدا تعالیٰ نے تجھ سے اچھا سلوک فرمایا ہے ولا تبغ الفساد فی الارض اور زمین میں فساد نہ پھیلا ان اللہ لا یحب المفسدین یقین اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اس نے کہا جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ تو محض اس علم کی بنا پر ہے جو میرے پاس ہے اسے کسی فن کی مہارت تھی کسی خاص معاملے میں بغیر معمولی طور پر ہوشیار تھا اس نے کہا یہ تو میری اپنی علمی برتری کی وجہ سے ہوا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون ومن ہوا اشد من قوۃ واکثر جمع اولم یعلم کیا وہ یہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا من ہوا اشد من قوۃ واکثر جمع جو قارون سے بڑھ کر مضبوط تھے اور اپنی جمعیت کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھے ولا یسل عن ذنوبہم المجرمون اور مجرموں سے ان کے جرائم کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا یعنی ان کے جرائم ظاہر و باہر ہوں گے تو خرجہ علی قومہ ہی فی زینتہ، بس وہ اپنی قوم پر ظاہر ہوا اپنے شانہ لباس میں، فی زینتہ ہی جو کچھ سج دھج کی چیزیں اس کے پاس تھیں انہیں پہن کر وہ قوم میں ظاہر ہوا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے تھے وہ کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑے نصیبے کا آدمی ہے. وقال الذین اوت العلم، اور وہ لوگ جو صاحب علم تھے جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہیں ہلاکت ہو تم پر، تم کیسی باتیں کرتے ہو. یہ ایک ہی معنی کے دو، ایک ہی لفظ کے دو تین طرز میں معنی کیے جا سکتے ہیں. ویلکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو، معنی کیے جا سکتے ہیں. ویلکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہلاکت ہو تم پر، یہ سارے مضمون ویلکم کے تابع بیان ہوتے ہیں. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب جو ہے اس شخص کے لیے جو امن کرے، امن پسند ہو، وہ عمل صالحا اور نیک اعمال بجا لانے والا ہو، وہ اس کے لیے بہتر ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور اس بات کو سوائے صبر کرنے والوں کو کوئی، کرنے والوں کے کوئی پا نہیں سکتا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، بس ہم نے اس کو، اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو کوئی جماعت بھی ایسی نہیں تھی جو اس کی مددگار بنتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا. فما کان من المنتصرین، اور وہ ایسا تھا کہ وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا، یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جانا تھا ان لوگوں میں سے، نہ ہوا جس کا بدلہ، جن کا بدلہ لیا جاتا ہے. کیونکہ جو خدا، جو ایسے حادثات ہیں جو کبھی ہیں، جو قانون قدرت کے تابع چلتے ہیں، ان کا انسان کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا. واصبح الذین تمنوا مکانہ بالام سے یقولون ویکأن اللہ رسول الرسول، بس وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کی جگہ لینے کی، الذین تمنوا مکانہ ہو، اصبحا، انہوں نے اس حالت میں صبح کی، بالام سے، دوسرے دن وہ اس حالت میں اٹھے، یقولون ویکأن اللہ، سوری ویکأن اللہ یفضل رزقا لمن یشاء من عبادہ، انہوں نے کہا کہ اللہ جس کا رزق چاہے پھیلا دیتا ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر ہم پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو لخسف بنا، ہمیں بھی ساتھ لے دھساتا یا لے ڈوبتا. ویکأنہ لا یفلح الکافرون، ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں سناتا. یہ لولا جو لفظ ہے، اس میں ایک ان کی حسرت بھی ہے، یہ صرف خوشی کا اظہار نہیں کہ ہم بچ گئے، اس سارے مضمون میں ہی ان کی حسرت اور یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملتا، لیکن اس طرح نہ ملتا کہ ہم ہلاک ہو جاتے. ویکأن اللہ یفضل، ویک لفظ میں ایک قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار یا افسوس کا اظہار ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، رزق والے مارے گئے. اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہے چھین بھی دیتا ہے. اور لولا من اللہ علینا لخسف بنا، ایک معنی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر خدا ہم پر احسان کرتا تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے. لخسف بنا، اللہ کا احسان کا سلوک ہمیں بھی لے ڈوبتا، مگر اس کو امدن میں نے چھوڑا ہے، دوسرا معنی اختیار کیا ہے جو یہ ہے، لولا امن اللہ علینا، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو زمین فرعون اس قارون کی طرف جائے گی، قارون اپنے ساتھ ہمیں بھی غرق کرا دیتا۔ وے کان نہ بلا اس لوگ کافرون، افسوس کے کافر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ٹھیک ہے بس، پروگرام